بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسان شناسی کے حوالے سے بنیادی طور پر ہماری کوشش اس حوالے سے جاری تھی کہ قرآن کریم کی آیتوں کی روح سے اور جگہ کے بین گزرا معاہد کی مدد سے ہم انسانی زندگی کا جو بنیادی ڈھانچہ یا اس کا ڈیزائن ہے اس کو سمجھ سکیں، اور جس عالم میں جس زندگی میں خدا نے انسان کو رکھا ہے تو زندگی کی نوعیت کو اور اس عالم امکان میں انسان کی حیثیت اور اس کے مقام کو سمجھ پائیں. تو اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کی دو آیتوں کا سہارا لیا. پہلا آیتیں 72 اور 73 سورہ احزاب کی جو آیت امانت کے نام سے مشہور ہے، امانت السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل خلق الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اس آیت کے ذیل میں ابھی ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ امانت الہیہ کیا چیز ہے. امانت کو ادا کرنا، امانت کا انسان پر رکھ دینا، عرض کرنا، انسان کا امانت کا تحمل کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس آیت کے ساتھ جس آیت کو میں نے ملایا تھا وہ ابنی جوائد الفاظ علی تھا، اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات درج کی تھی کہ انسان کے سفر کی ابتدا امانت کے تحمل سے ہوتی ہے اور انسان کے سفر کی انتہا خلافت الہیہ کے منصب پر پہنچی ہے. تو یہ ابتدا ہے کہ انسان کب بنا؟ جب اس نے امانت الہیہ کے بوجھ کو اٹھا لیا، اور انسان اپنی منزل اور اپنے ہدف اور اپنے کمال تک کب پہنچا؟ جب وہ خلیفہ خدا بن گیا. تو انسان کا جو سفر ہے یہ امانت کے تحمل سے لے کے خلافت کی منزلت پر فائز ہونے کا سفر ہے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امانت الہیہ جس کے اٹھانے سے زمین اور آسمان اور پہاڑ پیچھے ہٹ گئے اور قبضہ ہو گئے، وہ امانت جو ہے وہ حقیقتاً ولایت الہیہ. اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ یہ ہمارے ذہنوں میں شاید ایک شبہ یہ پیدا ہوا ہے کہ یہاں پر پہاڑ سے مراد اور آسمان اور زمین سے مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہ ہم نے امانت کو رکھ دیا ان پر اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا. خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے اس بات سے؟ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے بیان کرنے سے کیا مقصد ہے؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے قرآن سے ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر جو زیادہ اغلب معنی سمجھ میں آ رہے ہیں وہ یہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کیونکہ خدا نے امانت کے ساتھ لفظ تحمل استعمال کیا، حملہ کا لفظ استعمال کیا، تو جو بھی ڈفرنس آ رہا ہے آسمان اور زمین اور پہاڑوں میں اور انسان میں وہ امانت کو تحمل کرنے یا اس کو اٹھانے کے لحاظ سے ڈفرنس آ رہا ہے. کہ جو بھی فرق پڑ رہا ہے وہ فرق تحمل کی صلاحیت کا فرق، کیونکہ یہاں پر امانت عرض کرنے کے معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عرض کرنے کا مطلب یعنی استعداد اور صلاحیت کے ساتھ تولنا، وزن کرنا. اس استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے انسان کوالیفائی کر گیا، انہوں نے اس کا تحمل نہیں کیا، انسان نے تحمل کیا. اس تحمل کو قرآن کریم میں ایک اور جگہ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ آراف میں پہلے گا آئے تھے شاید 135-140 آئے تھے سورہ آراف میں کے نظر. وہاں پر خدا نے جو واقعہ بیان کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ٹور پر جانے کا, کہ جب خدا نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے سے باقی تمام انسانوں پر مصطفیٰ قرار دیا, تمام انسانوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے بے رسالات کی اور بے کلام کی, اپنی رسالت کے سبب سے اور اس سبب سے کہ میں نے تم سے کلام کیا. اب بظاہر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا زیادہ مسرور ہوئے اس خدا کے کی بات سے کہ انہوں نے فوراً ایک مطالبہ کر دیا. تو مطالبہ کیا کہ رب بھی ارینی انظر الیک, کہ میں تجھ پہ نظر کرنا چاہتا ہوں, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے دیکھا کہ میں تجھ پہ نظر کرنا چاہتا ہوں. خدا کی طرف سے بالکل پرومپٹ جواب آ گیا, لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ولکن انظر الی الجبل, لیکن دیکھ اس پہاڑ کی طرف. اس سے بظاہر مراد کیا ہے, وہ دور ہے اگرچہ کہ عرفا نے اس سے کچھ اور چیز بھی مراد دی. ولکن انظر الی الجبل, پہاڑ کی طرف دیکھ, وہ سفر و مکانہ, اگر یہ اپنے مکان پر ٹھہر گیا مستقر ہو گیا, پسو پترانی, تو تم بھی مجھے دیکھ لو. وَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكًّا, اور جب رب کی تجلی پہاڑ پر ہوئی تو اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. وَخَرَّ مُوسَى وَعِقَابٌ, اور موسیٰ اس تجلی کی چمک سے بے ہوش ہو گیا. بات سمجھنا ہے تحمل کا, کہ پہاڑ تجلیے خدا کو نہیں برداشت کر سکا, موسیٰ نے برداشت کر لیا. میرے وہی تجلی جس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیا, مٹی کا ڈھیر بنا دیا. میں بظاہر آپ سوچیں کہ اگر ایک آسمانی بجلی جب گرتی ہے پہاڑ کو نقصان پہنچاتی ہے, انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. اگر آسمانی بجلی گرے پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا امکان کم ہے, انسان خاکستر ہو کے رات بن کے ختم ہو جائے. لیکن تجلی رب جب نازل ہوئی تو انسان نہیں ختم ہوا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا. یہ اس چیز کی مثال ہے کہ یہ امانت الہیہ, یعنی یہ ولایت خدا جس کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت فقط انسان میں پائی جاتی ہے, جو واقع ہے انسان.
حضرت
یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو انسان ہے وہی امانت الہیہ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے, اور کوئی نہیں. ابھی آگے چل کے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ انسان پر ہم نے امانت کو رکھا, اور پھر انسانوں میں منافقین و مشرکین و مومنین, کہ خدا نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا تھا کہ ہم نے انسان پر اس امانت کا تحمل کیا, لیکن سارے انسان اس کے قابل نہیں ہیں, بلکہ ان میں سے ایک گروہ منافقین کی شکل میں نکل جائے گا, ایک مشرکین کی شکل میں نکل جائے گا, جو مومنین ہیں اور ان میں جو اعلیٰ درجے کے افراد ہیں, جو مومنین ہیں وہ اس امانت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں, اور جو ان میں اعلیٰ معیار میں فائز ہیں وہ خلافت کے مرحلے پر پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ فرق واضح ہے آپ سے کہ اگر نارمل جیسے ہم کہتے ہیں آسمانی بجلی اگر گرے تو انسان پتہ ملے گا, سب سے پہلے پہاڑ کا امکان بعد ملے گی.
پہاڑ ہے ہو سکتا ہے کہ انسان ہے, تو اگر وہ حضرت موسیٰ ہوئے ان کے ساتھ بھی وعدہ تھی دے دے رہے ہیں, ہمیں اس کو پہاڑ پہ نظر کرتے
ہیں, پہاڑوں کے ڈسٹینس کیا ہے, وہ تو وہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ یہ تھوڑی ہے, حضرت موسیٰ الگ پہاڑ
راحت سے ہے پہاڑ کے
حضرت موسیٰ جو ہے وہ کہیں اسی اس چیز کو خرافہ نے دوسرے انداز سے بیان کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پہاڑ کی بات کی گئی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہدا پہاڑ ہے, اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب خدا نے کہا لم ترانی تو خدا نے ریزن یہ دیا ہے اپنے آپ کو نہ دیکھنے کا کہ جب تک تم اپنے آپ میں غلط رہو گے اپنی طرف متوجہ رہو گے تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. تو جب تک تمہاری یہ انانیت یعنی اپنی جانب توجہ کرنے کا پہاڑ ریزا ریزا نہیں ہوتا میں نظر نہیں آؤں گا. یہ دلیل امام خمینی نے تفسیر سورہ ہم نے اس طریقے سے اس کو بیان کیا, لیکن یہ عرفانی تشریح ظاہر ہی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں بتا رہے ہیں کہ بعد میں وہ لے کے گئے تھے 70 افراد, حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد تھے, حضرت موسیٰ بے ہوش میں وہ 70 افراد خالص نہ ہو گئے, یعنی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا, ان کے ساتھ جو باقی جن کو وہ اپنی قوم میں سے منتخب کر کے لے گئے تھے سب جل جلا کے بھاگ ہو گئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو یہ بات سمجھنا ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں گے تجلی کہیں اور نازل ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ دیکھ رہے
تھے. اس لیے سوال یہ ہے آپ کے پاس جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے پانی کو رکھا تو اس کو مجھے دیکھ پاؤ, وہ پہاڑ تو اپنی جگہ پانی نہیں ہے, وہ ادھر ادھر ہو کیا وہ دیکھ پائے
نہیں کیونکہ میں سفر کا مکان نہ ہوں, یعنی اسی چیز کو اسی دلیل کو لن ترانی اور اس کی دلیل کو خرافہ کہتے ہیں کہ حقیقتا جس پہاڑ کی طرف خدا متوجہ کر رہا تھا حضرت موسیٰ کو وہ میں نہ پہاڑ تھا. کیوں؟ اس لیے حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے ارے نہیں مجھے دکھا انظر الی کہ میں تجھ پر نظر کروں. تو خدا نے جواب یہ دیا کہ جب تک منوجوں کا تصور میرے ساتھ رہے گا میں نظر نہیں آؤں گا. آپ کی حجاب رخ یار تھے ہم صحیح, ہم خود ہی بیچ میں کھڑے تھے اور پھر شکایت کر رہے تھے کہ یار کا چہرہ نظر کیوں نہیں آتا. تو خدا نے کہا کہ جب تک یہ بیچ سے نہیں ہٹے گا میں نظر نہیں آؤں گا, کہ یہ اس کے گہرے معنی. لیکن جو اس کے ظاہری تشریح ہے وہ یہ کہ جو پہاڑ تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا کر خدا سے ہم کلامی کا شرط حاصل کرتے تھے اس پر جب تجلی نازل ہوئی تو اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ تجلی خدا کو برداشت کر سکے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر موجود ہونے کے باوجود شکستہ نہیں ہوئے, ختم نہیں ہوئے, بلکہ صرف بے ہوش ہوئے. یہ ظاہری پہلے اس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار نے جو چیز بیان فرمائی کہ آسمان زمین اور پہاڑ جب ان کے سامنے ہم نے اپنی امانت کو رکھا تو یہ ہٹ گئے, پیچھے ہٹ گئے, خوفزدہ ہو گئے, انکار کر دیا. لیکن وہی بات کہ ان میں وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ ولایت الہی اور تجلی الہی کا بوجھ برداشت کر سکے. اس بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت فقط اور فقط انسان میں ہے, لیکن وہ جو انسان ہے, کیونکہ یہ بحث انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی کہ انسان میں کیا کچھ پایا جاتا ہے. ایک جملہ میں آپ کی طرف میں سر پہ خرچ کر دوں, یہ بھی بڑا ایک خوبصورت اور حسین ہوتا ہے کہ ہم اس پر کبھی اکثر بحث کرتے رہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پر ہمارے جیسے انسان تھے کوئی زیادہ نہیں الگ تھے, کوئی زیادہ نوری تھے, کوئی کچھ تھے. پرانے کریم میں آپ اس چیز کو غور فرمائیے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں, کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. پرانے کریم میں جو مثل لفظ انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں, یہ نہیں کہا گیا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اس وقت کو سمجھیں کہ بشر کا مطلب کیا ہوتا ہے, بشرا یعنی پیکر ظاہری, کہ میں اس ظاہری پیکر اور شکل و شباہت میں تمہارے مثل ہوں, میں تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں. انسانوں میں بہت ڈفرینس ہے, انسانوں کے مناظر میں بے انتہا ڈفرینس ہے. میرے مثال کے طور پر ہور اور عمر ابن سعد یہ ایک جیسے انسان نہیں ہیں, ایک جیسے انسان نہیں ہے, جیسے بشر ہیں. بشریت میں مثل ہیں, انسانیت میں مثل نہیں ہیں. تو یہ فرق ہمیشہ مرحوظ خاطر رہنا چاہیے. کہیں بھی آپ یہ نہیں نکال رہے کہ میں تمہارے نظر ایک انسان ہوں. تو یہ کیوں کہ پیغمبر انسان کامل ہیں, خلافت الہیہ کے منصب و مرتبے پر پائے. میں ان جیسا انسان ہی ہوں لیکن بشریت میں. تو سورہ فرقان کے اندر یہ بات آئیں گے, تمہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر تمہاری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اس میں پیغمبر تمہارے مسل ہیں. اس ان بشری تقاضے جو تمہارے ساتھ ہیں وہی ان کے ساتھ ہیں. انسانیت تمہاری اور ان کی ایک جیسی نہیں. دوبارہ اس پر انشاءاللہ آگے چل کے بات ہوگی. میں نے آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھا تھا کہ امانت یعنی ولایت الہی, اور ولایت الہی کا مطلب کہ انسان اپنے ارادہ اختیار سے خدا تک پہنچنے کے مراحل اور منازل کو طے کرے. ولایت یعنی ولایت کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دے دی جاتی ہے, بلکہ ولایت وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنا پڑتا ہے. اب اسی نقطے کو میں آج انشاءاللہ آگے بڑھا ہوں, اور اس سے جو ہمارے مزید کچھ نکات ہیں جو برآمد ہوتے ہیں وہ ان کو آپ کی خدمت میں ایڈ کرتا ہوں. میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا جو ذہنوں میں آپ کی بھی باتیں آتی ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں, کیونکہ یہ موضوع ہے کافی مشکل. ان کے مراحل کو طے کرنا, خدا ہماری مدد کرے کہ ہم ان مطالب کو سمجھ پائیں جہاں تک پہنچنا چاہیں اور سمجھا سکیں. تو ولایت کے معنی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ولایت میں اور عقیدے میں فرق ہے. ولایت یعنی تفرق, یہ تفرق حاصل کرنا پڑتا ہے, ملتا نہیں ہے. کہ جب ہم کہتے ہیں ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام, تو یہ ولایت حاصل کرنی پڑتی ہے, بنی بنائی پکی پکائی ملتی نہیں ہے کہیں پہ کہ وہاں سے آپ اٹھا لیے. ولایت خدا یعنی خدا کا تفرق, یہ تفرق ملے گا نہیں, بلکہ درجہ بدرجہ رفتہ رفتہ مدارج و مراحل کو طے کرتے ہوئے حاصل کرنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ولایت جو ہے کیا یہ کسی فکسڈ یا کانسٹنٹ چیز کا نام ہے, یا ولایت کسی ویریبل کا نام ہے جس میں ویریشن آ سکتی ہے؟ ولایت ویریبل. یہ ایک ایسا ظرف ہے کہ جو بہت تھوڑے سے لے کر اور لامحدود تک ہو سکتا ہے. لامحدود کا لفظ کو استعمال ہو اس لیے کہ ولایت یعنی تفرد خدا, ولایت الہی یعنی تفرد خدا. خدا محدود ہے یا لامحدود ہے؟ تو خدا سے تفرد کے مراحل اور منازل محدود ہوں گے یا لامحدود ہوں گے؟ لامحدود. تو ولایت کی جو رینج ہے, ولایت کی جو رینج ہے وہ فرام پوائنٹ ون پلس سے لے کے پلس انفینیٹی تک ہے. زیرو کی زیرو تو بالکل ابتدا ہے, یعنی آپ سمجھ لیجیے پلس پوائنٹ ون سے لے کر پلس انفینیٹی. جی 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 کیسے ثابت ہے؟ یعنی انسان کا محدود ہو جائے, انسان کے سفر کی کا دور محدود, انسان کا سفر نہ محدود ہے, ولایت کی سیر نہ محدود ہے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ انسان اتنا محدود بن رہا ہے, سیر ولادی نہ محدود ہے. آپ جس مقام پہ بھی چلے جائیں گے اس سے اوپر ایک مقام ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا سے جو قربت ہے خدا خود نہ محدود ہے. تو یہ سیر محدود نہیں, یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس مقام پر پہنچ کر سیر ولایت ختم ہو جائے گی. بلکہ جو ماما جوانی عملی نے ایک چیز کی طرف متوجہ کرایا کہ علی علیہ السلام کا جملہ کہ آہ آہ من قلت زان کو بہت سفر کہ آہ آہ ذات راہ کی قلت سے اور سفر کے تو نہیں ہو سکتا. تو وہاں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام جس سفر میں ذات راہ کی قلت اور اس کے طولانی ہونے کو محسوس کر رہے ہیں, یہ سفر خدا تک سفر نہیں ہے بلکہ خدا میں سفر ہے. خدا تک سفر تو اولیاء خدا نے بہت پہلے طے کر دیا, جس سفر میں ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی کم لگتا ہے اور جتنا آگے بڑھ گئے ہیں لیکن پھر بھی سفر تو نہیں لگتا ہے. وہ راہ ہے کہ جب وہ خدا میں سفر کرتا ہے. تو یہ مرحلہ یعنی کہ ولایت کی سیر نہ محدود ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان نہ محدود ہو گیا, لیکن سیر ولاہی سیر قربتن ولندام نہ محدود ہے. اس لیے کہ پتا نہ محدود ہے ابھی شاید اس کو جو بات کسی اور بھی کر جائے بہت مشکل ہی ہوگا.
حاصل کی جاتی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتی. وہ لوگ جو ایسے گھرانوں میں ہو جہاں کے یہ بدائے پہلے سے مرضی کو نسل ملے اور ان کی وہ ماحول بھی ہوئی, ان کو تو اس طریقے سے پہلے سے حاصل ہے.
نہیں, جیسے میں نے فرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر جو چیز انسان کو مل جاتی ہے ایڈوانٹیج میں جو آ جاتا ہے وہ ولایت کا کنیکشن یا تعلق ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ تعلق ایکسپلور کرنا پڑتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی آبا و اجداد کی نیکیوں کی وجہ سے یہ تعلق بنا بنایا ملتا ہے, لیکن اسٹل اس کے آگے کا کام ان کو کرنا ہے. یعنی اہل بیت کے اپنے گھرانے میں, اپنے گھرانے میں آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو ولایت سے دور تھے, اور بالکل غیروں کے اندر آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو ولایت کے حامل ہیں. جب خود اس بات کو ثبوت ہے کہ یہ چیز خدا کسی کو کوک اپ کرنے نہیں دیتا. یعنی کہ خود یہ مثال ہے, یزید کے بیٹے کی مثال ہے. اور اسی طریقے سے کہ جیسے امام صادق علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے کہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مقابلے میں فوراً سسٹم کے قائدہ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی. امام زمان علیہ السلام کے جو چچا ہیں ان کی مثال ہے. میں خود اس گھرانے کے اندر ایسے افراد ہیں کہ جو نظام میں بجائے سے باہر, اور بالکل غیر افراد میں وہ انسان موجود ہیں کہ جو ولایت سے واپس ہیں. تو ولایت بہرحال حاصل کرتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اگر محنت کروں گا تو میری نسل کو اس حوالے سے ایڈوانٹیج ملے گا, لیکن اس ایڈوانٹیج کو کیش ان کرنا وہ اس کا کام, اور اگر وہ اس کو ضائع کر دیں تو پھر ضائع.
کہا کہ انسان کسی درجے پہ بھی پہنچ جائے وہ اس کے آگے درجہ ہے, کیا یہ مطلب لا ہے جو وہ انسانی کاموں پر بھی اپنا ہی
ہو؟ یعنی جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نبی, تو یہ سلوات کیا چیز ہے جو خدا نبی کو بھیج رہا ہے؟ سلوات نکلے وسیع سے ہے, یعنی قرب. اگر ان کے لیے مزید قرب کے امکانات نہیں ہوتے تو خدا نبی کو قربت کیا نہیں دے. تو یہ چیز کسی کے لیے بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ولایت کے تمام درجات کو حاصل کر دیا, یعنی میں خدا کو کہاں تک کر دیا, میں نے خدا کو مکمل طور سے سمیٹ دیا, تو انسان کامل کے لیے بھی اور بلکہ میرے اکرم کے جملے سے بہت اچھی ہے کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ رب کی زندگی پی کا دفاع ہوا, کہ پروردگار زیادتی کر میرے لیے تفیر میں, کہ میں جتنا آگے بڑھوں میری بارگاہ میں میری حیرت میں اضافہ ہوتا چاہیے. تفیر میں اضافہ صرف علم نہیں, تفیر. تو اگر آپ حضور کے جملے خاص طور سے جو واقع اس منزل پر ہیں کہ جہاں پر بزرگان نے ایک جملہ کہا ہے, بہت حسین جملہ کہا ہے, کے تمام عالم انسانیت میں پیغمبر اکرم وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں قربتن الی اللہ، ورنہ حضور کے علاوہ ہر شخص قربتن الی اللہ کے علاوہ اپنے کمال کو بھی جا رہا ہے کہ جو اس درجہ کمال تک پہنچ جائے کہ صرف اور صرف قربت الہی بشر ہو، وہ بھی نہ فرماتے ہیں رب ذکری پیتوں کا حل ہوا، یا فرماتے ہیں ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہے و ماں عبدنا کا حق کا ماں عبادت ہے، یا پھر تو بھارت ہم امانت الہی یعنی جو ولایت ہے، ولایت ویریبل یعنی کوئی فکس چیز نہیں، اور ویریبل کہاں سے کہاں تک ہے، اس کی رینج کہاں سے کہاں تک ویری کرتی ہے، آتے ہیں پلس پوائنٹ ون سے پلس انفینیٹی تک، انفینیٹی یعنی لامحدود، آپ اس کے اینڈ کا، اس کے سرے کا، اس کے اختتام کا تعین نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت کے پھر درجات ہیں، یعنی پوائنٹ ون سے پلس انفینیٹی تک لامحدود درجات ہیں، اور انسان جو مثبت سمت میں آ گئے یعنی انسانیت کی راہ میں آ گئے، جو ایمان لے آئے مومن ہو گئے، وہ ولایت کے کسی نہ کسی درجے پر فائز ہیں، یعنی مومن اس رینج میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے ولایت کے رینج. ولایت کے درجات کا تعین کس چیز سے ہوتا ہے؟ خود قرآن کی جو دو آیتیں ہم نے بھی پڑھی، انہی میں اس کا جواب بھی موجود ہے. ولایت کے درجات کا تعین کہ کون سا انسان ولایت کے کس درجے پر پڑے گا، اس کا فیصلہ کون سی چیز کرے گا؟ علم اسماء. حضرت آدم کو خدا نے جو خلافت کی منزلت پر ترقی عطا کی کس چیز کی وجہ سے؟ وعلم آدم الاسماء کلها. تو ولایت کے درجات مطابق ہیں علم اسماء الہیہ. علم اسماء میں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں مد نظر رکھی جا سکتی ہے، یعنی ایک انسان کتنے اسماء کا علم رکھتا ہے اور جس قسم کا علم رکھتا ہے اس پر کس قدر حاوی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک انسان دس اسماء کا علم رکھتا ہے اجمالی طور پر، اور ایک انسان ایک قسم کا علم رکھتا ہے گہرائی کے ساتھ، دقت کے ساتھ. شاید ایک قسم کا علم ان دس اسماء کے سطحی علم رکھنے والے سے زیادہ اثر ہوگا، وہ اس درجہ ولایت پر زیادہ بلند مرتبے پر فائز ہوگا. جیسے قرآن کریم نے مثال کی جناب آصف کی بات کی ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، یعنی یہ علم اسماء، اور علم من الکتاب بتا رہا ہے کہ کل کتاب کا علم تھا، اس میں سے کچھ علم ہے، لیکن اس کی صلاحیت اور قدرت اس معیار پر تھی کہ فاسٹر دین اسپیڈ آف لائٹ وہ تخت بلقیس کو ملک سبا سے جناب سلیمان کے دربار میں لے آیا، اور یہ ایک ایسی باعظمت صلاحیت تھی کہ پھر اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ خدا مجھے آزمائے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں اس نعمت عظمی کا شکر گزار بنتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. تو ولایت کے درجات کس پر متعین ہیں؟ منحصر ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں علم اسماء پر. جس کے پاس اسماء کا جتنا زیادہ علم ہے وہ ولایت کے درجے پر اتنا ہی زیادہ بلند ہے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس میں کوانٹٹی کوالٹی دونوں چیزیں،
اور
اسماء
کا جو علم ہے وہ کس بات کے اس کو زیادہ ملے گا، اس کو
بالکل جیسے ابھی ہم نے بات کی، اگر آپ چاہیں تو اس کو مربوط کر سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم جو بات کرتے ہیں وہ خود ہمارا کینوس بہت وسیع بن چکا ہے. اور اگر آپ یاد کریں گے جہاں پر سورہ زہر کی آیتوں کو میں نے چھوڑا تھا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ اس کے ڈپینڈ کہ خدا نے فطرت دی، خدا نے ہدایت سبیل اور صراط کی ہدایت عطا کی، جو اس ہدایت کے مقابلے میں شکر گزار بن گیا وہ اس رستے پر آ گیا اور ترقیوں کی مناسب طے کرے گا، اور جو اس کا کپور اور ناشکر بن گیا تو کام کرنے والا بن گیا. ان شاء اللہ اگلی دفعہ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو میرا خیال ہے مجھے تھوڑا سا دہرانا بھی پڑے گا، لیکن میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ ایک طرح ملٹی میڈیا کے ذریعے سے یہ بات سمجھاؤں آپ لوگوں کچھ گرافس وغیرہ بنا کر، یہ جو سیر و سفر ہے کہ کہاں کہاں پہ کریٹیکل پوائنٹس آتے ہیں، کس طریقے سے یہ انسان کے ترقی کا اور ابتدا سفر کا گراف کیا شکل اوپر نیچے ہے پرسنٹ پر، تو یہ آپ کو اگر تشریف آئے تو ان شاء اللہ فل ڈیس کرتے رہے گی. کتاب سے مراد کتاب حقیقت، یعنی کتاب سے مراد بنیادی طور پر وہ دفتر یا وہ چیز کے جہاں پر حقیقت ساری کی ساری موجود ہے. جی، یعنی کتاب کے ظاہری طور پر ہمارے پاس یہ قرآن کتاب ہے، اس قرآن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ دی لذیذ یا اقوام، کہ یہ قرآن ہدایت کرتی ہے اس چیز کی طرف جو سب سے زیادہ قائم رہنے والی ہے. یہ قرآن ایک ایسا نور ہے کہ جو دلوں کو شفا عطا کرتا ہے، لیکن یہ کتاب کی ساری کوالٹیز ہیں. اور کتاب کی یہ ظاہری شکل جس کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تدوینی ہے، انہیں مدون کی بھی کتاب ہے، لفظوں کی شکل میں کتاب ہے، لیکن یہ کتاب تدوینی ایک کتاب تکوینی یا کتاب حقیقی کی ریپرزینٹیٹو ہے. انہیں ایک کتاب ہے جو نیچر میں پائی جاتی ہے، فطرت میں پائی جاتی ہے، حقیقت میں پائی جاتی ہے. جی، انہیں کہ وہ جو جی
تمام
کو ایسا کر دیا کتاب میں نہیں ہوتی، کتاب میں لکھ لیا اور کتابوں کا لکھنے سے میں آپ کو ریکارڈ کر دیا. لیکن کتاب جو ہے نا وہ اب یہ بالکل الگ سی بات ہو جائے گی. میں آپ کو اس کا ایک چیز اہم سنا دیتا ہوں جہاں سے آپ کو تھوڑا سی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. سورہ جاثیہ کی آیت ہے کہ اننا کننا نستنزقو ما کنتم تعملون، جو کچھ ہے قیامت کے دن خدا یہ کہے گا کہ جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے ہم اس کو استنساخ کرتے رہے. نستنزقو، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اس استنساخ سے کیا بات ہے، جنہیں وہاں لکھوانے کے لفظ کی استنساخ، تو امام نے کہا کہ حیرانی کی بات ہے کہ تم عرب ہو گئے یہ بات پوچھ رہے ہو. انہوں نے کہا کیا مطلب، آپ نے فرمایا کہ استنساخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر نقل کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نسخہ دیکھ کر لکھنا. ابھی آئے بہت عجیب ہے کہ جو کچھ تم عمل کر رہے تھے ہم اس کو استنساخ کرا رہے ہیں، انہیں ہمارے جو مقرر کیے ہوئے کرامات کاتبین ہیں وہ اللہ کی کتاب سے دیکھ کر تمہارے نام عمل کو لکھ رہے ہیں. کہ جو کتاب خدا ہے، جو خدا کے پاس کتاب ہے اس میں سارا علم موجود ہے. جو کتاب حقیقت ہے، جو کتاب عند اللہ ہے، اس میں سارا علم موجود ہے. ماں کانا وما یکون. اور ایک اور کتاب ہے جو میرے اور آپ کے اندر پر لکھی جا رہی ہے، ایک طرح کتاب رکھا تو ہم سے یہ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھ لیں. یعنی ایک کتاب خدا کے پاس ہے، اس میں کسی قسم کا شب و شبہ نہیں ہے، پہلے میں پتہ اور حقیقی پایا جاتا ہے. تو کچھ مقام پر کتاب سے مراد وہ ہے، اور ایک وہ کتاب ہے کہ جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں خود, جس کے مصنف ہم خود ہیں, اپنے اعمال اپنے کردار اور اپنے اعمال اوقات سے. اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ کتاب جو تمہارے گلے میں لٹکی تھی اس کو پڑھ لو, لیکن جو ہماری کتاب ہے یہ اس میں کوئی مخالفت نہیں پاؤ گے. تو کتاب سے مراد لیں وہ کتاب, وہ نسخہ جو خدا کی بارگاہ میں ہے, خدا کے پاس ہے اور جس میں علم میں حقیقت آئے. وہاں پر دیکھیے بعض جگہوں پر کتاب سے بڑا قرآن, یہاں کتاب سے بڑا قرآن والدہ کے لفظ اس لیے ہے تاکہ اس کی عظمت کو واضح کیا جائے. والدہ یہ لگو کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی یہ وہ کتاب ایسے نہیں کہ جو تمہاری دسترس میں رکھی ہوئی ہے. تلکر رسول یہاں بھی دور کا لفظ, یہ رسولوں کے مقام عظمت دینے کے رسول وہ نہیں جو تمہارے درجے پہ پڑے گا, بلکہ ان کا جیسا کہتے ہیں دور کی چیز کو جب کوئی اوپر ہو تو آپ اس کے لیے نہیں لیں گے بلکہ یہ بھی وہ بالکل. اس لیے یہ اب یہ دوسری بحث ہو جاتی ہے کہ اس میں بعض جگہ پر حاضر ہی کبھی لفظ ہے, لیکن وہ اس وقت ہے کہ جب کتاب انسانوں کی ہدایت کے حوالے سے بیان ہو, کہ اس کتاب کا اکثر انسانوں کے پاس ہے, جب اس انداز سے بات کی تو حاضر کا لفظ آیا, لیکن جب کتاب کی حقیقت کے حوالے سے بات کی تو بالغ کا لفظ آیا. کہ حقیقت کتاب وہ نہیں لیکن جو تمہاری دسترس میں, بلکہ وہ تمہارے مقام و مرتبے سے ماورا ہوں بلند. اب تھوڑا سا یعنی کہ آپ اب تھوڑی دیر کے لیے سوال پر پابندی, تاکہ اب مجھے کچھ مراحل طے کرنا. یعنی ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ امانت ولایت الہیہ, ولایت کسی فکس ولایت یعنی خدا کی قربت کے مراحل اور مقامات, کیونکہ سلوات محمد کہ ولایت ایک ظرف عظیم الشان ہے جس کی رینج مثبت بس زیرو سے ذرا اوپر, لیکن انتہا اس کی غیر معین اور نامحدود. اس ظرف میں بے انتہا درجات ہیں اور ہر درجے پر پایا جانے والا انسان اس کے لیے مومن ہونا منیمم کوالیفیکیشن, لیکن ہر درجے پر اس کا پایا جانا اس کے علم میں اسماء الہیہ کے مطابق. یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی اور یہاں ذہنوں میں یہ بات واضح رہے کہ علم سے مراد کسی چیز کا لفظی طور پہ جان لینا نہیں ہوتا, بلکہ علم سے مراد کسی شے کی حقیقت کا نفس میں جذب ہو جانا ہوتا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ ہم ہر چیز کو ظاہری اعتبار سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ کنفیوژن فوراً ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ علم میں اسماء کلیہ یعنی آپ نے نام میں نام رکھ لیا, بلکہ اس قسم کی تجلی نفس پر پڑے اور نفس اس کو قبول کر کے جذب کرے, تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس یا انسان اس قسم کا عالم ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اس علم میں اسماء. تو علم اسماء کے درجات کے مطابق انسانوں کے ولایت کے مقامات. اب خدا نے جب انسان کو کے سامنے جو ولایت پیش کی امانت کی صورت میں, تو اب جو نظام زندگی اس پیشکش اور انسان کی امانت کی قبولیت کے بعد وجود میں آنا چاہیے, میں نے ان جملوں کو بہت غور سے سنے کہ ابھی خدا نے کیا کیا, پہلے امتحان میں چار کینڈیڈیٹس کو پڑھا کر دیا, آسمان سماوات عرض جبال اور انسان. ان چار کینڈیڈیٹس میں مقابلہ تھا امانت کے تحمل کا, امانت کو اٹھانے کا. تین کینڈیڈیٹس کے اندر یہ صلاحیت نہیں نکل پائی کہ وہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکے. انسان میں یہ صلاحیت افس کی پروردگار میں, اور یہ امانت انسان کو دے دی. اب اس کے بعد مرحلہ کیا ہے کہ جس نے امانت کا بوجھ اٹھا لیا ہے, اب اس کے لیے پورا ایک نظام زندگی ترتیب دیا جائے تاکہ وہ اپنے ابتدا سے انتہا تک کے تمام مراحل کو بن جا سکے. کہ اب سسٹم بنانا ہے, لائف کا پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. اب وہ نظام کیسا ہونا چاہیے, یعنی وہ زندگی کا نظام خدا نے کیسا بنایا اور اسے کیسا ہونا چاہیے, یہ بات ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم اپنے مقام اور اپنی حیثیت کا اس سسٹم آف کریشن میں تعین کر سکیں, اپنے مقام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر سکیں اور پھر اس کے مطابق درست عمل کر سکیں. سب سے پہلی بات, سفر کی ابتدا کہاں سے ہونا چاہیے؟ زیرو سے. یعنی کہ آپ نے جب کہا اس چیز کو کہ یہ تمہارے لیے مقامات ہیں, یہ چیز تمہیں ہم دے رہے ہیں, تو سفر کی ابتدا صفر سے ہونا چاہیے. صفر کا کیا مطلب؟ پھر اس بات کا مطلب کیا ہوا کہ ہم تمہیں کچھ دے کے نہیں پیدا, بنا کے نہیں پیدا کریں گے, بننا سب کچھ تمہیں بولا. زیرو سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے, یعنی کہ تم کیا ہوگے, کچھ بنے گا نہیں ہوگے. جس طریقے سے کہ ایک حیوان کا مویشی کا بچہ جو ہوتا ہے وہ کچھ بن کے پیدا ہوتا ہے. یہ مشہور مثال آپ نے سنی نا کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھائے, لیکن انسان کا بچہ تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ آپ اس کو پیدائش کے بعد پانی میں ڈال دیں تو وہ تیرنے لگے. یا جس طریقے سے گائے کا بچہ جو کام کر جب وہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑی سی دیر میں اس کے جسم کی نرمی ختم ہوتی ہے, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. یعنی وہ کچھ بن کے پیدا ہوتا ہے, اس کی جو سیر زندگانی ہے اس میں وہ زیرو پہ نہیں ہوتا, بلکہ اپنی سیر زندگانی میں اس نے بنیادی چیزوں کو حاصل کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن انسان کی زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ زیرو سے. زیرو کا مطلب سمجھ لیجیے کہ انسان کچھ بن کے نہیں پیدا ہوگا. اس زیرو کو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو رینج ہے وہ پلس انفینٹی ہے اور ہمارے سفر کی ابتدا زیرو ہے, تو انسان کا تقاضا کیا ہے؟ یا بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہم اپنے میتھمیٹکس کے روپ سے دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس زیرو سے پلس انفینٹی تک کی ایک چیز ہو, وہ اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتی جب تک اس کے مقابلے میں زیرو سے مائنس انفینٹی تک کوئی چیز ہو, ورنہ زیرو بن نہیں سکتا, زیرو بن ہی نہیں سکتا. کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی آپ کہیں کہ سارا کا سارا پلس ہی پلس ہے, یہ چیز نظام میں ممکن نہیں ہے. جتنا پلس ہے اتنا ہی مائنس بھی لانا پڑے گا. تو جب انسان کو زیرو پہ کھڑا کیا اور اس کے لیے امکان کھول دیا گیا پلس انفینیٹی تک پہنچنے کا, تو خود بخود اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر مائنس انفینیٹی تک جانے کا دروازہ بھی خالی ہو جائے گا, ورنہ یہ بیلنس ادھر خراب ہو جائے گا, تو ادھر بھی آئے گا کریشن. ٹھیک ہے, جیسے ملائکہ ہیں خدا نے کہا ایسے بن جاؤ, بن گئے, اور ان کے ساتھ یہ بحث نہیں, ان کے ساتھ یہ بحث نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو مقام ہے اس کی کوئی رینج نہیں, کوئی ویریبل نہیں ہے. اس کو پتا نہیں کہا زمین و آسمان سے کہا ایسے بن جاؤ, انہوں نے کہا اس کام میں لگ جاؤ, لگ جائے, پتہ نہیں. لیکن جس مخلوق کے ساتھ خدا نے یہ معاملہ کیا کہ کہ ہم تمہارے لیے مسبت سن کے یہ سارے لامحدود درجات ہیں. خدا نے کیا معاملہ کیا کہ تم میری کائنات میں میرے مظہر بن جاؤ, یہ دروازہ کھولا ہے اس مخلوق کے. تو زیرو ٹو پلس انفینیٹی والی جرنی کے ساتھ زیرو ٹو مائنس انفینیٹی والی جرنی خود بخود شامل ہو گئی. تو اب انسان کہاں پہ کھڑا ہے؟ زیرو پر. اور اس کے لیے امتحانات کیا ہیں؟ اوپر بھی نیچے. اور یہ بسانت یوں ہے, یہ بسانت یوں ہے, ایسے نہیں ہے, ایسے یعنی زیرو سے اوپر یا زیرو سے نیچے, یعنی پلس اور مائنس یوں نہیں ہے. جن لوگوں نے تھوڑا سا میتھمیٹکس اگر دیکھی ہو تو آپ ایک چیز کہتے ہیں, ہم گراف جو بناتے ہیں اس میں ہم دو چیزیں کہتے ہیں, ایک ہوتی ہے ڈومین, ایک ہوتی ہے رینج. ڈومین انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور رینج ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتی ہے. ڈومین ہمیشہ ہوریزونٹل ہوتا ہے اور رینج ہمیشہ ورٹیکل ہوتی ہے. تو انسان کا جو سفر ہے ڈومین اس کا کیا ہے؟ یہ مقام انسانیت فطرتی ڈومین ہے. لیکن انسان کا جو سفر ہے وہ یوں زیرو سے یا اوپر یا نیچے, یہ نہیں, یہ پھیلاؤ اس طریقے سے نہیں. انسان کی گروتھ یوں نہیں ہے, کیوں صحیح؟ انسان کا رشد یا سکون, رشد یعنی اوپر, سکون یعنی نیچے. تو پہلی بات کہ سسٹم کیسا ہوگا, اس نظام کے تحت بننے والا سسٹم کیسا ہوگا کہ جو انسان کو زیرو سے سفر کرنے کا موقع فراہم کرے گا لیکن اس کی رینج اوپر اور نیچے دونوں طرف آئی جائے. دوسری بات کہ جب آپ انسان کو کچھ بنا کے نہیں پیدا کر رہے تو پھر آپ کا انسان ہے کیا؟ کیسے جائے گا اوپر نیچے؟ اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی مدد سے وہ اوپر یا نیچے جا سکے؟ تو انسان کیا ہے؟ خالصتاً ایک صلاحیت کا نام. انسان کچھ بھی بن کے نہیں پیدا ہوتا, انسان ایک پیور پوٹینشل جسے خدا نے اس میدان میں زیرو کے مقام پہ کھڑا کر دیا. ایک پیور پوٹینشل ایک صلاحیت کا نام ہے. یعنی شاید آپ کو یہ جملہ بہت عجیب لگے کہ جب یزید بھی پیدا ہوا تو اس میں بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ ولی خدا بن جائے. خدا نے اس وقت اس کو اس سے محروم نہیں کیا تھا, لیکن اس نے اپنے اختیار سے جس راہ کو منتخب کیا تو وہ ولایت خدا سے نکل کر ولایت شیطان میں داخل ہوا. ہر انسان اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ زیرو سے, وتھ پیور پوٹینشیل, خالص صلاحیت. وہ صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ جس کو اگر تربیت دی جائے تو انسان کو پلس انفینیٹی تک پہنچا سکتی ہے. یہ چیز ہر انسان کے پاس ہے کہ انسان کچھ بن کے نہیں پیدا ہوتا لیکن ایک صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے. وہ صلاحیت کیا ہے؟ جس کی رینج پلس انفینیٹی تک جا سکتی ہے. تیسری بات, اس نظام کو کیسا ہونا چاہیے؟ بہت آرام و سکون والا یا کچھ پریشانیوں اور مشکلات ہو؟ یعنی میں ایک مثال کے طور پر آپ سے پوچھوں گی, آپ ایک مدرسہ, ایک اسکول قائم کریں جس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ یہاں پر بچوں کو بہت اچھی تربیت دی جائے, بہت لائق افراد بنائے جائے دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے, اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟